نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں بیٹیاں، یعنی ان سے نکاح حرام ہے، ان سے جسمانی تعلق حرام ہے، اور صرف حرام ہی نہیں بلکہ یہ ایسا فعل ہے جو فوجداری جرم ہے، یعنی اس پر دنیا میں بھی سزا ہے اور پولیس اس میں دست اندازی کر سکتی ہے. بہت سی روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو موت اور ان کی جائیداد کی ضبطی کی سزا دی ہے. یعنی یہ اتنا بڑا کرائم ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں بیٹی کے ساتھ زنا کرے، کیونکہ نکاح تو ہوتا ہی نہیں. تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں یعنی سوتیلی بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ گود میں پرورش نہیں پائی، بچپن سے ساتھ نہیں تھی، تو پھر حلال ہے. اشارہ ہے اس رشتے کی نزاکت کی طرف کہ وہ تو تمہاری اپنی ہی بیٹیوں کی طرح ہے، کیونکہ اپنی بیٹیوں کو انسان گود لیتا ہے. ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شور ہو چکا ہو، یعنی اگر ماں سے نکاح ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شور نہ ہوا ہو، یعنی اگر ہسبینڈ وائف کو رشتہ قائم نہ ہوا ہو، تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، یعنی سگے بیٹے، ان کی بیوی یعنی بہویں جو ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، کیونکہ سوکنوں کا رشتہ بہم حسد کا ہوتا ہے، اور پھر اس میں خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں قطع رحمی نہ ہو جائے. مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، یعنی دور جاہلیت میں. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. پانچویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی کسی اور کے نکاح میں جو خاتون ہو اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. ایسی عورتوں کو محسنات کہا جاتا ہے. محسن کا لفظ حسن سے ہے، حسن کہتے ہیں قلعے کو. عورت نکاح کے بعد اس طرح محفوظ ہو جاتی ہے جیسے کوئی قلعے کے اندر محفوظ ہو جائے ہر طرف کے دشمنوں سے، کیونکہ عورت کے اندر بھی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے اور معاشرے میں فتنہ فساد بھی بہت ہے. لہذا جس عورت کا نکاح ہو جاتا ہے وہ ایک طرح سے محفوظ ہو جاتی ہے بہت سے خطرات سے. اسی لیے نکاح کو پسندیدہ قرار دیا گیا، خواہ اس کے بعد بہت سی مشکلات ہی کیوں نہ آئیں. مشکلات تو ویسے بھی ہوتی ہیں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. یعنی قیدی عورت اگر پہلے سے کسی کے نکاح میں ہو بھی، لیکن جب وہ یعنی کہ وار کیپٹیو ہو، تو پھر اس کا پچھلا نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے. ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، اشارہ ہے مہر ادا کرنے کی طرف، یعنی نکاح اس وقت جائز ہے جب اس کے ساتھ مہر کی ادائیگی بھی ہو، کیونکہ اس مہر کی ادائیگی کے بغیر نکاح کو نکاح نہیں سفاہ کہا گیا، زنا کی ایک قسم کہا گیا، یعنی اس کی اتنی شدت سے تاکید کی گئی ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، یعنی ویڈ لاک میں ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو آزاد نہیں، کیونکہ یہ رجحان بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے کہ شادی کے بغیر جنسی تعلقات قائم کر لیے جائیں، اور اس میں عام طور پر کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی، لیکن پھر یاد رکھیے کہ اس میں عورت کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے، کیونکہ مرد تو فائدہ اٹھا کر چلا جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں رہتا، اور ویسے بھی عورت جو ہے وہ بایولوجیکلی مرد کی نسبت ویک ہے، اسے زندگی کے سفر میں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شادی کے بعد آنے والے سارے بوجھ اکیلے نہیں اٹھا سکتی، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسے ایک پروٹیکشن دی جائے، تو اللہ نے شوہر کی شکل میں اس کو ایک مضبوط حصار دیا، پروٹیکشن دی، اور پھر شوہر کو ذمہ داری دی کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کا بلکہ ان کی ماں کا بھی پورا پورا خیال رکھے، ان کے نان نفقے کو پورا کرے، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی میاں بیوی کا رشتہ آپس کا پیار کا رشتہ ہے، اور پیار کے رشتوں میں بہت سی چیزوں میں لین دین میں انسان درگزر کرتا ہے، اور اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے اپنے مہر کو واپس تحفے کے طور پہ اپنے شوہر کو دینا چاہتی ہے تو اس میں شوہر کو لینے میں کوئی گناہ نہیں، ویسے عام تحفے تو واپس نہیں کیے جا سکتے یا نہیں کیے جانے چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تحفہ دے کر واپس لے وہ ایسا ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ لے، واپس کھا لے، یعنی اتنا مکروہ فعل ہے کہ کسی کو کچھ دے کر پھر اس سے واپس لے لے، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے، اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں محسنات سے نکاح کر سکے اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے یعنی غلام عورتوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہو اور مومنہ ہو، یعنی پھر بھی ایمان شرط ہے، اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، یعنی اگر کوئی غلام ہے تو وہ بھی انسانی ہے، نسل انسانی یا انسانی برادری سے تعلق رکھتا ہے، لہذا اس میں کراہت نہیں ہونی چاہیے، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے لیے مہر ادا کر دو، یعنی ان کو بھی مہر دینا ہوگا، گویا مہر نکاح کی شرط ہے یا نکاح کے ویلڈ ہونے کی شرط ہے، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں، یعنی چھپی ہوئی دوستیاں نہ کریں، بلکہ معروف طریقے سے نکاح کے ساتھ رہیں، پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی یعنی زنا کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں محسنات کے لیے مقرر ہے، یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، کیونکہ شادی بھی انسان کے تقوی میں اضافے کا ذریعہ ہے، انسان کی نگاہ کی حفاظت کرتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، خیالات کی حفاظت کرتی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے، نیک لوگ، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی، ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ، یعنی اللہ کے راستے پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ چلو بلکہ اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی خواہشات کی پیروی کرو، اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، خاندانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بہت سی ریفارمز کی تھی، تو قدامت پرست لوگ جو تھے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو پوری طرح مانتے نہیں تھے، وہ آپ کے فیصلوں پر بعض وقت اعتراض کیا کرتے تھے. اور یہ ایک حقیقت ہے، بہت سے لوگ نماز روزہ کر لیتے ہیں لیکن اگر انہیں شادی کے موقع پر غلط رسومات سے منع کیا جائے یا فوتگی کے موقع پر ان کو غلط کام چھوڑنے کے لیے کہیں تو کہنے والے عموماً بہت برے قرار پاتے ہیں اور سخت قسم کی تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان آبا و اجداد کے طریقوں، اپنے وطن، ملک، کلچر کو عموماً آسانی سے چھوڑ نہیں سکتا. لیکن جس شخص کے اندر ایمان ہو اس کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے، سمعنا و اطعنا، اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم نے سن لیا اور ہم نے بات مان لی. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے کہ بہت سی خود ساختہ پابندیاں انسان کی زندگی کو دوبر کر دیتی. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان خرافات میں پڑ جاتا ہے، بدعات میں پڑ جاتا ہے، غلط رسومات میں پڑ جاتا ہے، تو لازمی طور پہ اس کے وقت کا ایک بہت بڑا حصہ ان کی نظر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے اپنے فرائض کی ادائیگی، اپنی زندگی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وقت نہیں بچتا، جو کہ ایک بہت بڑے نقصان کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یعنی تجارت میں دونوں فریق، لین دین میں دونوں فریق، ان کا راضی ہونا ضروری ہے. کسی سے جبرن کوئی چیز خریدی نہیں جائے گی اور کسی سے جبرن حق سے زیادہ پیسے وصول نہیں کیے جائیں گے، یا یہ کہ ایسا نہیں کہ چیز لے کر پھر پیسے ادا نہ کیے جائیں. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ہے کہ خودکشی نہ کرو. یعنی اللہ نے ہمیں جو جسم اور جان دیا ہے، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہے. لہذا خود کو قتل کرنا، خودکشی کرنا اسلام میں نہایت ناپسندیدہ ہے. اور انسان جس چیز سے خود کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ زہر ہو یا کوئی بم ہو یا کوئی اور ایسا خودکش آلہ ہو، تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ کہ وہ دوزخ کے اندر اپنے آپ کو اسی چیز سے سزا دیتا رہے گا، تکلیف پہنچاتا رہے گا. جس طرح کسی دوسرے انسان کو قتل کرنا منع ہے، اسی طرح خود کو قتل کرنا اور خود کے ساتھ زیادتی کرنا بھی منع ہے. اسی طرح کسی اور طرح بھی اپنی باڈی کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ٹیٹوز حرام قرار پائے یا کوئی اور اس طرح کے کام کرے، یا بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتے ہیں. کچھ بچوں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ بلیڈ کے ساتھ اپنے جسم کو خود کٹ دے دیتے ہیں. مثلا اگر غصہ آیا تو اپنا سر دروازے سے بینگ کر دیا، یا اپنے جسم پر کچھ کٹ لگا لیا، یا یہ کہ اپنے بال نوچنے لگے یا منہ کے اوپر چانٹے مارنے لگے، تو اس کا حق نہیں. ویسے بھی یہ حرکات جو ہیں اخلاق سے گری ہوئی ہیں، لیکن غصے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کرنا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو، ناگوار ہو، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا، یعنی خودکشی کرے گا، اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. یعنی خاص طور پر انسان کو خودکشی کے علاوہ اور بھی بڑے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اور اس کے بعد نمبر دو، والدین کی نافرمانی، والدین کو ستانا. بعض لوگ شرک تو نہیں کرتے لیکن ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کو رلاتے ہیں، ان کے ساتھ احسان نہیں کرتے. تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں، کوئی چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے جس پر پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی. اسی طرح یتیموں کا مال ناحق کھانا، زنا کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ تمام کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو اگر کوئی شخص ان گناہوں سے بچ جائے، کیونکہ ان سے بچنا بہت بڑا جہاد ہے، لہذا اگر کوئی اس کوشش میں کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد اگر چھوٹی موٹی غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں تو ان کا کفارہ وضو کے ساتھ، نماز کے ساتھ اور نیکی کے کاموں کے ساتھ، صدقہ خیرات کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جان بوجھ کر چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان سے بھی بچنے کے لیے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہو، کیونکہ اکٹھے ہو کر وہ بھی بہت بڑے بن جاتے ہیں. جیسے اگر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کر کے جلائی جائیں تو وہ بہت بڑی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو گناہ اللہ کی نافرمانی کے کام، اللہ کو ناراض کرنے والے کام، بندہ مومن کبھی ان کو گوارا نہیں کر سکتا، وہ کسی بھی قیمت پر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے کہ ہمیں جو ایک خوبصورت معیار دے دیا گیا ایمان کا، کہ ایمان ہے تو اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہوگی، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور یہ حقیقت ہے کہ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہتا، اس کی ناراضگی انسان کے لیے بہت بھاری چیز ہوتی ہے. اور اگر کبھی غلطی سے ایسا ہو جائے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہو کیئرز، کہ میں نے اپنے محبوب کا دل توڑا اور اس کے بعد مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، اگر محبت سچی ہے تو کبھی انسان ایسا کر نہیں سکتا. اگر کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں کرتا تو پھر اللہ کے ساتھ کیسے؟ کہ ہم اس کی محبت کے دعوے کریں اور پھر ان کو ناراض کرنے والے کام بھی کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کریں اور پھر ان کی سنت کی خلاف ورزی کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہی تو تقویٰ ہے کہ پھر انسان اس محبت کی بنا پر کانشس ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کو ناراض کر دے. وہ کھلم کھلا اور ڈھٹائی اور اصرار کے ساتھ برائیاں کرنا تو دور کی بات، وہ ان چیزوں سے بھی بچتا ہے کہ جو ناراضگی کا سبب بن سکتی ہوں. وہ کسی حد کو پار کر کے علاقہ غیر میں داخل ہونا تو دور کی بات، وہ تو حد کے قریب جانے سے بھی ڈرتا ہے کہ مجھے ایسا کام نہیں کرنا. اور یہی تقویٰ ہے، حدوں کے قریب پہنچنے سے بچنا، یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو احتیاط ہے، یہی تو بچنا ہے. اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے عزت کا مقام ہے آخرت میں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، مال، حسن، شکل اور دنیا کی نعمتیں، اس کی تمنا نہ کرو. بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس پہ نہ ریجھو. اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس پہ تم غمگین نہ ہو، اس پہ پریشان نہ ہو، اور دل میں یہ حسرت نہ رکھو کہ مجھے یہی چاہیے. بس اگر کسی کی بیوی خوبصورت ہے تو انسان کہے نہیں، مجھے تو اسی عورت سے شادی کرنی ہے، لہٰذا کوئی ایسا تعویذ، ایسا جادو ٹونا ٹوٹکا کرتے ہیں کہ اس کو اس سے طلاق اور پھر میں اس سے نکاح کروں. کیونکہ بعض کیسز میں ایسے ہی ہوتا، بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال اس حد تک ہو چکا تھا کہ جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہو چکا، کہ وہ اس لیے جادو سیکھتے تھے کہ شوہر بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوائیں، جھگڑا کرائیں، جدائی ڈلوائیں، ان کو ایک دوسرے سے الگ کریں اور پھر اپنا مطلب پورا کریں. اسی طرح اگر کسی کے پاس علم ہے یا کسی کے پاس کوئی بھی نعمت ہے تو انسان کو اس کی نقالی کرنے کی بجائے یا یہ سوچنے کی بجائے کہ جو اس کے پاس ہے بس وہی مجھے ملے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. کسی کو دیکھ کر اگر دل میں کوئی ایسی کھٹک آئے، کوئی کسک آئے، مثلا کسی کی شادی ہو رہی تو آپ سوچیں ہائے میری ابھی تک نہیں ہوئی، میں کیسی بد قسمت ہوں، یا یہ کہ کسی کے بچے کی ہو رہی تو انسان حسد کا شکار ہو جائے اور کہے کہ میرے بچے کی کیوں نہیں ہو رہی. تو ایسے موقعوں پر اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی، کیونکہ انسان ہے ہم، جب کسی کو نعمت ملتے دیکھتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کاش ہم کو بھی ملتی، تو اس وقت اپنے دل کو فوراً تھامنے کی ضرورت ہے، فوراً اصلاح کی ضرورت ہے. اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر، منہ سے کوئی ناروا بات نہیں نکالنا، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں، اور دل سے بھی نکال دینا ہے. کس طرح نکلے گا وہ؟ اللہ سے دعا کر کے، کیونکہ اللہ کے خزانے وسیع ہیں. اور جب کوئی دکھی دل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ کسی کی نعمت دیکھ کر اللہ سے مانگتا ہے، جیسے زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں، رنگا رنگ چیزیں ہیں، بے موسم کے پھل ہیں، تو پوچھا یہ کہاں سے ملا، یہ معلوم کر لیا کہ یہ کہاں سے ملا، کہا اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ نہیں کہا مریم تم میرے لیے دعا کرو، یہ کہا کہ نہیں یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، میری محنت اور کوشش زیادہ ہے. کیا کیا انہوں نے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اسی جگہ انہوں نے دعا کی، دیر اینڈ دین دعا کی، اور کیا کہا، ربی اے میرے رب، ہب لی من لدنک، اپنے پاس سے مجھے اولاد دے. کیسی اولاد، جو پاک ہو، نیک ہو، اچھی ہو. یہ ہے صالحین کا طریقہ، یہ ہے مقربین کا طریقہ، کہ جب کسی کے پاس کوئی نعمت انسان پائے تو فوراً اپنے رب کو پکارے، اپنے رب کو یاد کرے اور اسی سے وہی دعا مانگنے لگے. اس لیے دعا مانگنا کوئی ایسا ریچول نہیں کہ اس کے لیے آپ کو سب دنیا کے کام چھوڑ کے کہیں مصلی بچھا کے ہی مانگنا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک وقت میں ہوگا، بالصبر والصلاۃ بھی ہوگا، لیکن جب تک وہ موقع نہیں آتا انتظار میں نہ رہیں، اسی وقت دعا کریں، کیونکہ دکھی دل کی پکار زیادہ خلوص والی گہری پکار ہوتی ہے. جب چوٹ لگتی ہے دل پہ تو اس وقت جو کچھ آپ مانگتے ہیں، جتنا اس میں تڑپ اور جذبہ ہوتا ہے، وہ جب تک آپ کہیں اور پہنچتے ہیں وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، یا آپ کبھی بھول بھی چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو بھی کچھ چاہیے تھا. بس وہ ایک وقتی جذبہ ہوتا ہے، جب وہ ایک شوق آتا ہے، جب کسی کو کچھ حاصل کرتے انسان دیکھتا ہے. تو یہ بہت خوبصورت اصول دیا، اگر انسان اس پر عمل کرے تو انسان کے سارے دکھ دور ہو جائیں، اس کی ساری پریشانیاں، جھنجھلاہٹیں، غم، غصہ ختم ہو جائے، کیونکہ وہ یہ مانتا ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر میں سے ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جو چاہے دے، اور میرا حصہ تو اللہ کے پاس ہے، مجھے تو وہاں سے لینا ہے، لہٰذا میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. اسی لیے غم کے موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کی طرف پلٹتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے ہیں، اسی سے خیر اور بھلائی مانگتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. فرمایا ایک دوسرے کی نقالی اور ریس اور ایک دوسرے سے حسد مت کرو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو کہ وہ تمہیں مل جائے. جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. یعنی اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، مرد اور عورتیں اجر کے اعتبار سے بالکل برابر ہیں، ہر ایک کو ان کی کوشش کا بدلہ ملے گا. لہذا اصل چیز کیا ہونی چاہیے، کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے. وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ، ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو. بعض اوقات مرد اور عورت کے درمیان ایک چپکلس چل پڑتی، اور دنیا میں یہ جھگڑا تو بہت پرانا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم مردوں سے بہتر ہیں، اور مرد اپنی برتری اور سپیریورٹی جو ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بڑا بننا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا، دونوں کے اپنے اپنے کام ہیں، دونوں کے مختلف رولز ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے اور ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتانے لگے، یہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اس کو خوب نبھائیں، اور جہاں ہم سمجھیں کہ ہمیں کہیں کمی لگی ہے، مرد سمجھے اس کو وہ نہیں ملا جو عورت کو ملا ہے، ماں بن کر تین درجے زیادہ عزت کا مقام، تو وہاں وہ عورت سے جیلس ہونے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگے. اسی طرح اگر عورت دیکھتی ہے کہ اللہ نے گھر کی انتظامی ضروریات میں انتظامی سربراہ، ایڈمنسٹریٹر مرد کو بنایا ہے، قوام اس کو بنایا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ جیلس ہو جائے کہ مجھے کیوں نہیں یہ ایڈمنسٹریشن دی گئی، وہ کیا کرے، اللہ سے اس کا فضل مانگے. ہر ایک دوسرے کے مقابلے کی بجائے اپنی صلاحیتوں کو دیکھے. یہ اصول مرد اور عورت کے تعلق کے بیچ میں بھی ہے، شوہر بیوی کے تعلق میں، اور یہ اصول زندگی کے تمام معاملات میں ہے. جہاں بھی انسانوں کا کوئی مجموعہ، خواہ وہ خاندان ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کوئی مملکت ہو، کوئی ملک ہو یا شہر ہو، کہیں بھی انسانوں کا جو مجموعہ اکٹھا ہو کے کام کرتا ہے، وہاں کی انتظامی ضرورت میں کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا ہونا پڑتا ہے، کسی کو لیڈر اور کسی کو فالوور ہونا پڑتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کا مقام اور درجہ اللہ کی نگاہ میں کم ہو گیا ہے، یہ تو ایک وقتی ضرورت ہے. کہیں آپ کو یہ محسوس ہو کہ لوگ آپ کو اگنور کر رہے ہیں، لوگ آپ کا مقام نہیں پہچانتے، لوگ آپ کو بڑا نہیں مان رہے، لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیتے، تو اس پہ پریشان نہ ہوئیے، اپنا کام کرتے رہیے اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیے، کیونکہ اصل جزا تو اللہ کے پاس ہے، اصل مقام تو اللہ کے پاس ہے، اور اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے. ان العزت للہ جميعا، لہذا لوگوں کی نظر میں اپنی قدردانی کو مت دیکھیے، لوگوں کی نظر میں اپنا مقام مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ لوگوں کے رب کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے. جو اس کے لیے کوشش کرے گا وہ دنیا میں بھی خوش رہے گا اور وہ آخرت میں بھی عزت و سرفرازی پائے گا، لیکن جو اس پر ناراض ہو اور جو اس اصول کو اور اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہ کرے کہ اس نے بندوں کے درمیان جو اونچ نیچ رکھی ہے، وہ دنیا میں بھی روتا ہی رہے گا، وہ دنیا میں بھی پریشان رہے گا اور دوسروں کو کرے گا، خود بیزار ہوگا اور دوسرے اس سے بیزار ہو جائیں گے، اور جب اس ناشکری کی حالت میں دنیا سے جائے گا تو پھر آگے بھی ناقدری ہوگی. لہذا اللہ کے اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لیجئے. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے، اسے سب پتہ ہے کس کو کہاں رکھنا چاہیے تھا، کس کو کتنا لمبا قد دینا چاہیے تھا اور کس کو کتنا وسیع جسم، اور کس کو کیسی آنکھیں اور کس کو کیسے بچے، یہ سب اس کا اپنا فیصلہ ہے. اگر اللہ نے آپ کے لیے کسی خاص چیز کا فیصلہ کر لیا تو آپ کے حق میں وہی بہتر ہوگا. جو شخص اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو ٹھنڈک سے بھر دیتا ہے اور وہ مطمئن ہو کر دنیا کی زندگی میں بھی بہترین کام کرتا ہے اور مرتے وقت بھی نفس سے مطمئنہ کے ساتھ اللہ سے جا ملتا ہے. لیکن یہ قیمت ہے اس صبر کی اور تقوی کی جو شیطان کے وسوسوں کے مقابلے میں انسان اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرتا ہے. وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِي، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، یعنی وراثت کی تقسیم کر دی ہے. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو، کیونکہ جاہلیہ دور میں عرب قسمیں کھا کر ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے تھے، تو ان کو حلیف کہا جاتا تھا، اور بعض اوقات ان سے بھی ایسے ہی تعلقات ہوتے تھے جیسے خونی رشتوں کے ساتھ ہوں. لیکن بعد میں جب وراثت کے احکامات آ گئے تو بتایا گیا کہ یہ اب اللہ کے تقسیم کے مطابق ہی حصے دیے جائیں گے اور باقی حصے منسوخ، جن میں سے ایک یہ بھی ہے. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس سے کیا وعدہ کرتا ہے اور پھر وعدہ کر کے اس سے پھر جاتا ہے یا اس کو وفا کرتا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں. پیچھے پوری تمہید اور ذہن سازی کر کے یہاں اب بتا دیا گیا کہ مرد خاندانی زندگی میں، گھر کی زندگی میں انتظامی سربراہ ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جو کوئی انتظامی سربراہ ہو وہ ہر لحاظ سے اللہ کی نظروں میں بہت بڑا ہو. اللہ کی نگاہ میں تو وہی بڑا ہوتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جس کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے. مرد عورتوں پر قوام ہیں، اور جب کوئی کہیں ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، قوام ہوتا ہے، تو دوسروں کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے، تبھی ایک آرگنائزیشن چل سکتی ہے، تبھی ڈسپلن قائم ہو سکتا ہے. اس سے بغاوت کے نتیجے میں صرف پریشانی اور ناکامی سامنے آتی ہے. تو اس لیے عورتوں کو اگرچہ یہ بات بعض اوقات بہت بھاری لگتی ہے یا پسند نہیں آتی یا یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، تو بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک انتظامی ضرورت ہے، دوسرے یہ کہ ہمیں پرسکون کر دیا کہ تم بہت سے جھنجٹوں میں نہ پڑو، وہ تمہارے حصے کا کوئی اور کرے گا اور تم اپنی ذمہ داری پہ فوکس کرو، اور اس کا رول، بیوی کا رول اور ماں کا رول جو ہے وہ کہیں زیادہ قابل قدر ہے کہ جس سے وہ اجر میں، ثواب میں مرد سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر پورا کرتی ہے. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. یہاں فضیلت عزت و کرامت سے کے معنوں میں نہیں یا شرف کے معنوں میں نہیں، بلکہ بعض طبعی خصوصیات ایسی ہیں کہ مرد عورت کے مقابلے میں جسمانی طور پر، جذباتی طور پر زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اور وہ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کا زیادہ اہل ہوتا ہے. اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کماتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، تو خرچ کرنے کی بہرحال اپنی فضیلت ہے. خرچ خواہ بیوی پر ہی کیا جائے وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے، یا اپنے بچوں کو دیا جائے وہ بھی باعث اجر ہے، یا کسی اور کے ساتھ شیئر کیا جائے، کہیں پر بھی خیر کے کاموں میں خرچ کیا جائے، بہرحال وہ انسان کے درجات میں بلندی اور اضافے کا سبب ہوتا ہے. تو مردوں کو یہ عہدہ اس لیے ملا کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس جو صالح عورتیں ہیں، نیک عورتیں ہیں، ان کی کیا خوبیاں ہیں؟ وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، بات مانتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی جان کی، اپنے جسم کی حفاظت کرتی، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی، گھر بار کی حفاظت کرتی، بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر۔ بعض اوقات شوہر سے کوئی شکایت ہو سکتی ہے تو عورت انتقام پہ اتر آتی ہے کہ چونکہ شوہر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا لہٰذا میں بھی اس کے مال کو خوب ضائع کروں گی۔ نہیں، ایک نیک عورت اپنی ذمہ داری کو اسی طرح نبھاتی رہے گی جو اس کو اللہ نے حکم دیا، کیونکہ وہ تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہی۔ بعض اوقات کوئی بات ماننے کو دل نہیں بھی کرتا تو کیوں مانے گی؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، معروف میں اطاعت لازم ہے۔ ہاں، اگر حرام کام کا شوہر حکم دے رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ورنہ جو جائز اور درست امور ہیں ان میں اللہ کے حکم کے ساتھ ہی شوہر کی اطاعت ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ بات مانی جائے۔ اگر کسی عورت کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ شوہر اس سے محبت نہیں کرتا یا اس کو اہمیت نہیں دیتا، اور شیطان بہت دفعہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میرے شوہر کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اوروں کو مجھ سے زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، اور عورت اسی غم میں جلے کڑھے رہتی ہے اور اپنے آپ کو پریشان رکھتی ہے، اور پھر بعض اوقات بغاوت پر اتر کر وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ اپنے اس رشتے کے علاوہ کہیں اور اپنی سیٹسفیکشن کرے، تو ایسا کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ شیطانی راستہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ شوہر کو اور زیادہ توجہ دے اور اس کی توجہ حاصل کر لے، کیونکہ بعض چیزیں خود بخود مل جاتی ہیں اور بعض چیزیں کوشش اور محنت سے ملتی ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور سب ہمارے مطیع فرما ہو جائیں اور ہمارے غلام بن جائیں، شوہر بھی ہمارا غلام ہو، سسرال بھی ہمارا غلام ہو، جو ہم چاہیں بس ہماری حکمرانی ہو اور ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ ایسا بعض اوقات نہیں ہوتا، کچھ بھی پانے کے لیے انسان کو دینا پڑتا ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس لیے نہیں کہ میں کسی کے نیچے کیوں لگوں اور میں کسی کے آگے چھوٹی کیوں بنوں، نہیں، اس لیے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے اور رب کے حکم میں ہی میری بھلائی ہے، اور انسان جب اللہ کی خاطر یہ قربانیاں کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ محسنین کا اجر ضائع کر دے۔ ہاں، صبر کا ایک امتحان ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، لیکن انسان اپنا مقام پا لیتا ہے۔ پھر فرمایا، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، اور یہ سرکشی کوئی عام چھوٹی موٹی باتوں میں نافرمانی نہیں بلکہ شوہر کے خاص حق میں نافرمانی اور حرام یا غلط رسموں پہ چلنا، تو ان کو سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، یعنی ترک کلام کرو، ترک تعلق کرو، وضربوہن اور مارو، لیکن مارو سے مراد یہ نہیں کہ ان کا مار مار کے حلیہ بگاڑ دو۔ سنت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ بس جیسے ایک مسواک ہوتا ہے، یعنی چھوٹا سا ایک شوق تاکہ عورت ہوش میں آئے اور اپنے گھر کو بچائے اور اپنے اس خاندانی نظام کو ٹوٹنے نہ دے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں، بات مان لیں، حدود کے اندر آ جائیں، سرکشی چھوڑ دیں، تو خامخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو مت ستاؤ۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ مت سوچو کہ تم عورت کے مقابلے میں بڑے ہو گئے تو تم اب جیسا چاہو اس کے ساتھ رویہ کرو، جیسا چاہو اس پر ظلم کرو، جیسے چاہو اس کو اس کے حقوق سے محروم کر دو۔ تمہیں کون پوچھ سکتا ہے؟ تمہیں کیا کر سکتا ہے؟ تمہیں پتہ عورت کمزور ہے، اس بیچاری نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے؟ یاد رکھو، تمہارے اوپر ایک اور بلند، بہت بڑا تمہارا رب ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا وہ کبھی زیادتی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ ان عاجزی اور انکساری سے کام لے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں لیکن کبھی ان کا رویہ باسی نہیں ہوتا، کبھی ان کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہوتا، اور بعض لوگوں کا حال یہ تھا کہ چھوٹی سی کوئی چیز ان کو مل جائے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ فرق کس چیز کا ہے؟ تقوی کا، جس کے اندر خدا کا خوف ہو پھر وہ جھکا ہی رہتا ہے، وہ ڈر ڈر کے کام کرتا ہے، اور جہاں خدا کا خوف نہیں وہاں انسان کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتا کہ وہ بندوں کے ساتھ زیادتی کر کے اپنی بڑائی کا روب نہ جمائے، لیکن یہ روب چند دن کا ہوگا اور اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت۔